أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلى الله عليه محمد وآل محمد اذن گرامی قدر مباہلہ کی رات ہے اور جشن عید مباہلہ کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عادتاً ایک فقہی مسئلے کے تناظر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اس کے اعتبار سے کچھ مختصر سا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کل کے دن کا روزہ بعض علماء نے مستحب قرار دیا ہے اور بہرحال اکثر آیات اس طرح کی جو ہیں خوشی کے دو ایام ہیں وہاں کہیں نہ کہیں اشارہ ملتا ہے کہ روزہ رکھ کر پروردگار عالم کا شکر بجا لایا جائے. تو عرض یہ ہے کہ وہ افراد کہ جن پر زندگی میں کوئی واجب روزہ باقی ہے اگر وہ اس مستحب کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی قضاء عمری کی نیت کریں اور صرف ایک ہی نیت کریں. خود بخود جو 24 ذیلحج کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا, انہیں ڈبل نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو 24 ذیلحج کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ان کے شامل حال ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد وآل محمد. اذان گرامی, تاریخ اسلام میں پیغمبر اکرم نے کئی ساری جنگیں لڑی ہیں کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, منافقین, خیر ہر مقام پر پیغمبر اکرم مولا کائنات کو لے کر, اپنے لشکر کو لے کر میدانوں میں آئے ہیں. قتل و غارت گری ہوئی ہے, خون بہا ہے, ادھر سے شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن بہرحال عالم اسلام مرحلہ بہ مرحلہ, قدم بہ قدم, لمحہ بہ لمحہ ترقی کرتا چلا گیا. کئی مقامات پر پیغمبر اکرم نے ظاہری اعتبار سے بیک فٹ پر بھی آئے پیغمبر اکرم. جب مکہ مکرمہ سے پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی ظاہری اعتبار سے بیک فٹ پر آئے. جب جناب جعفر تیار نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ظاہری اعتبار سے بیک فٹ پر آئے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کے بعد جنگ بدر وہ واحد پہلی جنگ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے باقاعدہ جنگوں کا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، یہاں تک کہ بات اس عظیم جنگ پر آئی کہ اگر وہ ہوتی تو بڑی عظیم جنگ ہوتی تاریخ اسلام کی، لیکن خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بھی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جسے ہم فتح مکہ کہتے ہیں. اور کہا یہ کہ کفار مسلسل آتے تھے، جنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، واپس جاتے تھے مکہ. کہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ پیغمبر کی ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 8 سال کے بعد پہلی مرتبہ باقاعدہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں مکہ پر، اور حملے کا پلان بناتے ہیں اور پورے لشکر کو لے کر جاتے ہیں. اور اب جب بظاہر کفار کو ایک زبردست فائٹ دینا چاہیے تھی سرنڈر کر جاتے ہیں. مکہ کو فتح کرنے کے بعد پیغمبر اکرم مدینہ منورہ کو ہی اپنا مسکن قرار دیتے ہیں اور مکہ میں رہائش اختیار نہیں فرماتے ہیں. اور مدینہ کو اپنا مسکن قرار دینے کے بعد جب ایک طرح سے پیغمبر اکرم کا اختیار اور اقتدار مدینہ منورہ پر طے ہو گیا اور گویا ایک عالمی اسلامی حکومت کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھ دی گئی پیغمبر اکرم کے دور میں، تو اس کے بعد پیغمبر اکرم نے دنیا کے مختلف سربراہوں کو خطوط بھیجے کہ آؤ اسلام کو قبول کرو، پروردگار عالم کا یہ دین اپنی جگہ بنا چکا ہے اور کائنات کے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ اگر کسی قانون اور آئین کی پیروی میں ہے تو وہ اس اپ گریڈڈ لیٹسٹ لاسٹ ورژن جو اسلام کے نام پر آیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، سارے انبیاء اسلام لے کر آئے، لیکن جو آخری مرحلہ آیا اسلام کا جو اپ ڈیٹڈ اور لیٹسٹ ورژن تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو ایکسیپٹ کرو گے تو کائنات کی نجات اس کے اندر ہے. آج کی رات کی مناسبت سے میں ساری سٹوری کو شارٹ کر رہا ہوں. نجران یمن کا ایک علاقہ کہ جہاں پر نصارہ رہتے ہیں جناب عیسیٰ کے دین کے ماننے والے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو فطرتن کلمہ توحید کے قائل بھی ہیں، توحید سے مراد پروردگار کو مانتے ہیں. اس توحید میں گڑبڑ کر چکے تھے کہ جناب عیسیٰ کو پروردگار کا بیٹا مانتے تھے لیکن خدا کی خدائی کے قائل تھے، نبی عیسیٰ کی نبوت کے قابل تھے، آسمانی کتاب پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور جو بھی اس زمانے میں اس دین کی کنڈیشن تھی اس دین کو فالو کرتے تھے، علماء کرام کا وجود تھا اس دور کے اندر بھی، اور چونکہ سنسیئر تھے لہذا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے نجران کے نصارہ کا مدینہ منورہ میں پیغمبر کی خدمت میں. علامہ مجلسی نے جو کچھ روایتیں بیان کی ہیں میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چونکہ مباہلہ کی رات ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس وقت کے اندر ایک مرتبہ ہم جس حد تک ہو سکے اس مباہلہ کے پورے واقعے کو دوہرا لیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اہم ترین پیغام جو چھپا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے. یہ لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں، عصر کا وقت تھا، مسجد رسول میں پہنچے، علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، بدن پر ریشم کے لباس. اب اس دور کے اعتبار سے جہاں عام لباس انسان کو میسر نہیں ہے، ان کی عیاشی کا یا ان کی آسانی کا یہ عالم تھا کہ ریشم کے لباس پہن کر آ رہے. سربراہ اور سید کا نام عاقب، اس کے بعد ابو حارثہ اور عبد المسیح. عاقب سردار کا نام ہے، عبد المسیح وہ انسان ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا دانا مانا جاتا تھا، اسی سے مشورہ لیا جاتا تھا. اور ابو حارثہ ایک طرح سے مسیحی راہب یا مسیحی عالم دین، وہ بھی پہنچا ہوا انسان، عبد المسیح بھی پہنچا ہوا انسان، عاقب تو خود سردار ہے. ساتھ میں ایک اور فرد ہے جس کا نام سید بھی ملتا ہے. ساتھ میں ایک اور فرد ہے جو ابو حارثہ کا بھائی ہے، قرض کے نام سے اس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، کاف کوے والے. یہاں تک ملتا ہے کہ وہ قرض جب آ رہا تھا تو اپنے بھائی کی سواری کو وہی چلاتا تھا جس سواری پر وہ جانور یا ابو الحارثہ سوار تھا. ایک مرتبہ وہ جانور بتکا، جب جانور بتکتا ہے تو سوار کو گرانے کی کوشش کرتا، سوار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے اس نے کوشش کی پہنچانے کی، نقصان ابو حارثہ نے اپنے اعتبار سے ایک نفرین کی، اپنے اعتبار سے ایک تبرہ کیا، اپنے اعتبار سے ایک بد دعا کی، خدا لعنت کرے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس انسان پر جس تک مجھے جانا پڑ رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ پیغمبر کی ذات پر. اچھا یہ لعنت ابو حارثہ نے نہیں کی، قرض نے کی، کیونکہ وہ جانور چلا رہا تھا. جیسے ہی قرض نے لعنت کی، ابو حارثہ جو اس جانور پر سوار تھا جس کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، اس نے بھائی سے کہا کہ یہ لعنت میں تجھ پر بھیجتا ہوں جو تو نے اس انسان پر بھیجی جس کے بعد ہم جا رہے ہیں. بھائی نے کہا بھائی آپ مجھ پر لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ وہی انسان ہے کہ ہماری کتابوں میں جس کی نبوت کا تذکرہ ہے، جسے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کائنات کا پاک ترین انسان ہے جس کو نعوذ باللہ تو بد دعا دے رہا. تو وہ بیچارہ ہم آدمی کا سگا بھائی تھا لیکن ہم آدمی تھا عالم دین نہیں تھا. کہا بھائی جب یہ والی بات ہے تو پھر تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ اور جواب اس کا وہی تھا کہ مال دنیا تجھے پتا ہے ہمیں کتنا ملا ہوا ہے نصرانیوں کے پاس سے، اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے اور اس کے دین کو مان لیتے تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. بعض اوقات انسان کے پاس وقت آتا ہے کہ جب دین اور دنیا میں اس کو چوز کرنا ہوتا ہے. اکثر مقامات پر دین نے طریقہ کار ایسا اختیار کیا کہ دین کی خاطر دنیا کو مت چھوڑو، دنیا کی خاطر دین کی مت چھوڑو، دونوں کو ساتھ ساتھ چلاؤ. لیکن بعض اوقات انسان کو چوز کرنا پڑتا ہے، وہاں پر انسان کے ایمان کا اصل امتحان ہوتا. بہرحال روایت بتاتی ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے قرض جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، بھائی سے پہلے مسلمان بھی ہو گئے. لیکن خیر اب یہ لوگ آئے، میں شارٹ کر رہا ہوں، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، پیغمبر کے ساتھ ان کا مباحثہ یا مناظرہ یا ڈیبیٹ یا ڈسکشن جو بھی کہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ چند دن تک ان کا ڈیبیٹ اور ڈسکشن چلتا رہا اور یہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے. پیغمبر فرماتے رہے میں حق پر، انہوں نے کہا نہیں ہم حق پر ہیں. یا دوسرے الفاظ ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں تک کہ بات اس پوائنٹ پر آ کر رک گئی کہ ٹھیک ہے آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پیغمبر اکرم نے قرآن کی اس وقت آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 59ویں آیت، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو بہت سمپل ہے، ان عیسیٰ کی مثال پروردگار کے نزدیک آدم کی مثال ہے. یعنی روایت کا جملہ یہ ہے جناب علامہ مجلسی کا کہ پیغمبر اکرم نے مسیحیوں سے کہا کہ تم عیسیٰ کو جو کہتے ہو تو میں بھی عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں عیسیٰ کو خدا کا نبی مانتا ہوں. یہ عام انسان کی طرح سے رہتے تھے، حدث بھی صادر ہوا کرتا تھا، سوتے تھے، جاگتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، عام انسان تھے. تو عیسائی اس کا کہنے لگے بتا پھر اس کا باپ کون تھا اگر یہ عام انسان تھے تو، یعنی چونکہ باپ نہیں تھا لہذا خدا مانیں گے. جتنا مسکرا کے انہوں نے پوچھا تھا کہ پیغمبر اکرم سے کہ عیسیٰ کے باپ کون تھے، اتنا ہی مسکرا کے پیغمبر نے پوچھا کہ تم آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ وہ عام انسان تھے. کہا پھر ان کے باپ کون تھے؟ جس انسان کا باپ نہیں ہے تو تم خدا کو باپ مان رہے ہو، تو جس انسان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہو تو خدا کو باپ بھی مانو ماں بھی مانو، یہ کون سی شرافت ہے کہ ایک کو مان رہے ہو دوسرے کو نہیں مان رہے ہو؟ بات ختم ہو گئی، علمی دلیل آ گئی. 60ویں آیت کی بات 61ویں آیت، فمن حاج کفیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب اگر علم کی بات آنے کے بعد، استدلال مکمل ہو جانے کے بعد، فمن حاج کفیہ، پھر بھی اگر کوئی حجت بازی کرتا ہے، خامہ کا دلیل لے کر آتا ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے ابھی اعلان کر دیجئے، تم اپنے لڑکوں کو بلاؤ ہم اپنے لڑکوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بندوں کو بلاؤ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، ثم نبتہل پھر مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت بھیجتے ہیں. پیغمبر نے کلم کھلا اعلان کر دیا، مبالغہ کریں گے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے. احسان گرامی ایک جملہ مجھے یہاں پر آ کر کہنے دیجیے، اہل بیت اطہار کی شان میں، میں نے جملہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہا لیکن آج کی مناسبت سے میرا دل چاہتا ہے کہ جملے کو پھر دہراؤں تاکہ جنہوں نے نہیں سنا ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو. اور یہ بڑا بہترین استدلال ہے اہل بیت اطہار کے فضائل کے اعتبار سے. قرآن میں اہل بیت اطہار کی فضائل میں جتنی آیتیں، اکثر مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا کہ لفظ معنی کے اعتبار سے اتنا وسیع نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے معنی کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے نہیں پتا اپنی بات کتنا سمجھا پاؤں گا، ذرا غور کیجئے گا. مثلا آیت اتھیر انما یرید اللہ لیطہرکم اجسہ اہل البیت، لفظ استعمال کیا گیا اہل البیت. اب اہل بیت کے اندر کتنے افراد آئیں گے؟ اتنا تو طے ہے کہ پورا شہر نہیں آئے گا، اتنا طے ہے کہ پورا محلہ نہیں آئے گا، اتنا طے ہے کہ پورا خاندان نہیں آئے گا. گنتی کے کچھ افراد ہیں جو اس لفظ کے اندر آ سکتے ہیں، اس لفظ کے اندر چند افراد سے زیادہ کو سمیٹنے کی گنجائش ہی نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. اب لفظ قربا قرابت دار، نزدیک کے لوگ، کتنا بڑا دائرہ ہے اس کا. قربا کے اندر گنتی کے لوگ آئیں گے. آپ پورے مکہ کو، پورے مدینہ کو، پورے عالم اسلام کو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس لفظ کے اندر نہیں ڈال سکتے. تو جہاں بھی اہل بیت اطہار کی شان میں آیت آئی، لفظ ایسا استعمال کیا جو بڑا لمیٹڈ میننگ رکھتا تھا، اہل بیت، قربا، ذوی القربا، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے افراد کو اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی. اچھا، یہ سارے کے سارے جو واقعات پیش آئے اکثر چار دیواری کے اندر تھے. آیت اثیر نازل ہوئی چار دیواری کے اندر، کس نے دیکھا؟ وہی افراد تھے جو سچے تھے اور چادر کے اندر موجود تھے، لیکن کائنات کے عام انسانوں کے سامنے منظر پیش نہیں آ رہا. پروردگار نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت کو ایسے ثابت کروں گا کہ اب چار دیواری کے اندر نہیں ہوگی، کھلے آسمان کے نیچے ہوگی، کائنات کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. الفاظ ایسے استعمال کروں گا کہ پورا عالم اسلام آ جائے، مکے کے سارے لوگ آ جائے، مدینے کے سارے لوگ آ جائے، تب بھی آیت کے الفاظ میں گنجائش رہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ الفاظ کی اتنی وسعت کے باوجود اگر ابنانا کی منزل پر کوئی آ سکتا ہے تو حسن حسین کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، نسانہ کی منزل پر آ سکتا ہے تو کئی ساری بیویوں کے گھر میں ہوتے ہوئے فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور انفسنا کی منزل پر آ سکتا ہے تو ہزاروں اصحاب رسول کے علاوہ ہوتے ہوئے بھی علی بن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. اچھا، یہ نصارہ چلے گئے واپس، اور جانے کے بعد ابھی ڈسکشن کریں کیا کریں، کل مباہلہ کا دن ہے. اچھا، لفظ مباہلہ کی میننگ سمجھا دوں. لفظ مباہلہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے مقابلہ، مقابلہ کرنا، تو ہر طرح کے مقابلے کو مقابلہ کہتے ہیں، لیکن ایک خاص طرح کا مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں مباہلہ. یہ لفظ، یہ وزن ہی ایسا وزن ہے کہ اگر کسی خاص لفظ کو استعمال کیا جائے اس وزن کے اوپر تو خاص طرح کے مقابلے کی بات ہوتی ہے. مثلا مباحثہ، بحث کا مقابلہ، مناظرہ، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کا مقابلہ، اس طرح مباہلہ خاص مقابلہ. کون سا مقابلہ؟ مباہلہ کی میننگ ہی ہے کہ ہم اس میں یہ والا مقابلہ کریں گے کہ جو سچے ہوں گے وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے. اب دونوں گروپ جو اپنی سچائی کے دعوے دار ہیں وہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو واقعی جھوٹا ہوگا پروردگار کا عذاب اس کے شامل حال ہو جائے گا. اب اگلے دن کوئی بحث نہیں ہونے والی، مباحثہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے، اب علمی استدلال کی بات ختم ہو گئی، اب تو مباہلہ کرنا ہے کل کے دن. اور مباہلہ کے دن کیا ہوا؟ ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، آپس میں عاقب ہے، ابو حارثہ ہے، عبد المسیح ہے. عاقب نے اور دوسرے افراد نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کل یہ چیک کریں گے کہ محمد مباہلہ کے میدان میں کس کو لے کر آتے ہیں. اگر یہ اپنے بلڈ ریلیشنز کو لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ سچے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ سچے ہیں اور ہمیں جو ہے مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہار جائیں گے، پھنس جائیں گے. اور اگر یہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں، لہٰذا اپنی فیملی کو بچا لیا، دوسروں کو لے کر آ گئے. اب اگلے دن جب مباہلہ کے میدان میں آنے کی باری ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، پیغمبر کے اپنے گھر میں بڑی رونق ہے خواتین کی، لیکن اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے، ابو طالب کے بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تاریخ اسلام میں جب بھی وقت آیا، واقعاً ابو طالب کا گھرانہ کام آیا، فاطمہ زہرا اپنے گھر کی ہو چکی ہے، مولا کائنات کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آیت میں کتنی وسعت ہے، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. یا علی ابنانا چاہیے، حسن حسین لے لیجئے، یا علی نسانا چاہیے، فاطمہ لے لیجئے، یا علی انفسنا چاہیے، میرے سے بہتر نفس رسول کون ہو سکتا. تاریخ بتا دی، پیغمبر نے چادر تانی اور چادر کے نیچے لے کر ان کو چلے، علامہ مجلسی کی روایت کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں. بعض روایتوں میں چادر کا تذکرہ نہیں لیکن ایک روایت میں چادر کا تذکرہ بھی. اور کشاف زمخشری, یعنی زمخشری جو عالم دین اور اہل سنت کا اور ایک تفسیر لکھی, تفسیر کشاف کے نام سے بڑی مشہور تفسیر ہے, اس نے یہ کامنٹ کیا علامہ مجلسی کے بیان کے مطابق کہ پیغمبر اکرم مباہلہ کے دن اصحاب, یعنی اصحاب کسا کو, ان چار افراد کو چادر میں لیتے اور مباہلہ پر جانے سے پہلے آیت اطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں. انما یرید اللہ لیذبانکم رسال البیت ویطہرکم تطہیرا. گویا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج پیغمبر ساری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں, اس اہل سنت کے عالم دین کی تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, ساری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے دنیا والا دیکھ لو, تمہیں اگر سمجھ میں نہ آئے کہ آئے تطہیر نے کن افراد کی طہارت کا اعلان کیا ہے تو آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو چادر کے نیچے چار افراد آ رہے ہیں مجھ سمیت, ان کے علاوہ پروردگار نے کسی کی طہارت کا اعلان نہیں کیا. اگر ان کے علاوہ کسی کو بھی خدا نے طہارت کا ایسا اعلان کیا ہوتا کہ وہ جھوٹ کی لعنت کو برداشت کر سکتے, سمجھانا یہ کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ جب جھوٹے کی لعنت کی دعا ہوگی ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. میں اکثر جملہ کیا کرتا ہوں ممبر سے کہ اگر مثال کے طور پر میں ایک نعرہ لگاؤں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب آئے گا بے شمار. یہی آئے گا نا جواب, جھوٹوں پر خدا کی لعنت بے شمار. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے جھوٹوں کی خدا کی لعنت, میں نے کہا یہ بد دعا ہے, آپ نے کہا بے شمار, یعنی الہی آمین بے شمار, کئی مرتبہ آئے خدا ہے تو قبول کر, یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو ہم میں سے کتنے بچیں گے؟ ہم میں سے کتنے جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ تو پھنس جائیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے تو یہ دعا وہ ہے جو فوراً قبول ہونے والی نہیں ہے, قیامت کے میدان میں قبول ہونے والی ہے. مباہلہ کے میدان کا پرابلم یہ تھا کہ وہیں پر قبول ہونے والے تھے, لہذا صرف انہی کو لے کر جانے کی اجازت تھی کہ جھوٹوں کی لعنت جن پر کچھ اثر نہ کر سکے. پورے مدینہ میں اگر ان چار کے علاوہ اور پیغمبر کو ملا کر پانچ کے علاوہ کوئی ہوتا اس لیول کا سچا, سچے کو اردو میں کہتے ہیں صادق, اور جب سچائی کی بلندی پر پہنچے تو کہتے ہیں صدیق, اگر ان پانچ کے علاوہ کوئی چھٹا صدیق ہوتا, ان کو پانچ کو لے کر گئے. جب عاقب نے, ابو حارثہ نے, ابو المسیح نے, سید ان لوگوں کو دیکھا, بے اختیار ابو حارثہ کے منہ سے نکلا کہ پیچھے ہٹ جانا ہے گروہ نصارہ, مقابلہ مت کرنا, مباہلہ مت کرنا. عاقب جو سردار تھا کہتا ہے تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, یہ چہرے اگر خدا سے دعا کریں گے خدا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. بے اختیار کہتے ہیں ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں, اسلام تو نہیں لائیں گے ہم, نان مسلم مائنورٹی کے طور پر آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے ٹیکسز دینے کو تیار ہے, جزیہ یعنی ٹیکسز دینا, ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. سال کے ہزار درہم دیں گے, ہزار دینار دیں گے, ہزار تلواریں دیں گے, ہزار حلے دیں گے, ہزار نیزے دیں گے, ہزار زرہ دیں گے, ایک پورا ایگریمنٹ سائن کیا گیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ عاقب اور عبد المسیح نجران جانے کے بعد دوبارہ آئے اور پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی قیامت تک کے لیے. کون تھا سامنے؟ مسیحی آئے تھے. اذان گرامی, اس مباہلہ کے واقعے میں جہاں فضیلتوں کا وہ سمندر, یعنی اہل بیت اطہار کو وہ فضیلت ملی جو کائنات میں کسی مسلمان کو نہیں مل سکی, چار دیواری کے اندر نہیں کھلے آسمان کے نیچے, پورے عالم اسلام کے سامنے پیغمبر اکرم ان پانچ کو لے کر چلے, جن میں حسن حسین تو ابھی اس بچپنے کے عالم میں جہاں چار چار پانچ پانچ سال زیادہ کی عمریں نہیں ہیں, بلکہ تین چار سال سے زیادہ کی عمریں نہیں, پیغمبر کی صداقت کی گواہی لے کر آئے. جناب زہرا پیغمبر کی صداقت کی گواہ بن کر آئیں. لیکن حضرت کرام مجھے کہنے دیجئے کہ جو پیغام اس آیت کے اندر ہے, اگر آج ہم مباہلہ کا جشن منا رہے ہیں تو ایکچولی ہم کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی عیسائیت پر فتح کا جشن منا رہے ہیں. اور مسلمانوں نے عیسائیت پر فتح کس طرح سے حاصل کی؟ آئے مباہلہ بتا رہی ہے کہ اس کی دو بنیادیں, بس یہ میرا پیغام اور میری گفتگو مکمل, دو بنیادیں. کون سی دو بنیادیں؟ پہلی بنیاد, فمن حاج کفیہ من بعد ما جاءک من العلم, اے حبیب علم آنے کے بعد اگر کہ تم سے حجت کرتا ہے, یعنی یاد رکھنا مسیحیت کے سامنے جو پہلی جیت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوگی, جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوگی. فرینڈز آج ایمانداری سے بتائیے, عالم میں نہیں کہتا عالم کفر لیکن عالم نصرانیہ,
عالم عیسائیت آج علمی اعتبار سے ہم سے کتنا آگے ہے؟ یعنی سچائی کو ایکسپٹ کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ ہم سے بے تحاشا آگے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. اگر ہمیں آگے نکلنا ہے تو یاد رکھیے گا علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, اور اگر ہے تو مسلمانوں کے باپ کی جاگیر ہے. اسے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے. الحکمت ضالت المؤمن اخذها اینما وجدها. حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, اور جس کی کوئی چیز گم ہو جائے اسے اختیار ہوتا ہے کہ جہاں سے ملے وہاں سے لے لے. آج ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا تو ہم فتح حاصل کر سکیں گے, ورنہ نہیں حاصل کر سکیں گے. اور دوسری بنیاد جس کی بنیاد پر عالم اسلام کو عالم مسیحیت کے سامنے فتح حاصل ہوگی وہ ہے ٹروتھ, سچائی. ثم نبتہل فنج اللعنت اللہ للکاذبین. جھوٹوں پر خدا کی لعنت. جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے کا حقدار کون ہے؟ جو سچا ہو وہی جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے کا حقدار ہے. عزیزان گرامی, آج عالم اسلام کی پستی کے جو بہت سارے اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں دو انتہائی اہم ترین اسباب, ایک علم کی کمی ہمارے سامنے آتی ہے, ایک سچائی کی کمی ہمارے سامنے آتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں ممبر سے اتنا کھل کر بات نہیں کر سکتا. کیا واقعا مسلمان خود مسلمان سے نہیں کہہ دیتا؟ جب مسلمان قسم کھا رہا ہوتا ہے تو قسم کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمان جھوٹا ہے. ہم یہ باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتی, نظر آتے ہیں بالکل. ہمیں پتا ہے کہ مسلمان جتنی لمبی قسم کھائے گا اتنا ہی جھوٹے ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے. عزیزان گرامی, آج ہمیں من حیث القوم اگر ترقی کرنا ان دو اصولوں کو اپنانا ہوگا. میں نے شاید پہلے بھی بات عرض کی تھی, آج ایک منٹ کے خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, یہ میری کوئی ذاتی ریسرچ نہیں ہے لہذا پلیز مجھ سے بلیم نہ کیا جائے. میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا اس کی بنیاد پر بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ ریسرچ غلط ہو. کہ دنیا کی جو 500 بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی بھی پوری انٹائر اسلامک مسلمان حکومتوں کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس. دا بیسٹ 500 یونیورسٹیز. ایک صاحب آنے لگے لڑنے لگے, وہاں صاحب آپ کو نہیں پتا ہے چار پانچ ہے. میں نے کہا خدا کرے کہ چار پانچ نہ ہو, 500 کی 500 ہمارے پاس ہوں. لیکن میں نے کہا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے یہ ثابت کر پائیں گے کہ چار یا پانچ ہمارے پاس ہیں. اگر 500 میں سے پانچ بھی ہمارے پاس ہے تو ناٹ مور دین 1%. 1% کہاں ہے اور 99% کہاں پر ہے؟ اللہ کرے کہ 500 کی 500 ہمارے پاس ہو. کیسے ہوں گی؟ جب میں اور آپ علم کی قدر کرنا سیکھیں گے, جب میں اور آپ علم کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے, جب میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپنی قوم کو ہم نے پڑھانا ہے, اور پڑھا کر نوکر نہیں بنانا, پڑھا کر صاحب علم بنانا. ٹھیک ہے نوکری کرنا ایک ضروری ہے, ذمہ داری ہے, کمانا ہے, روزگار ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن علم اس لیے نہ دے کہ اچھا نوکر بنانا, علم اس لیے دے کہ اچھا انسان بنانا, ورنہ ڈاکٹر جلاد بن جاتے ہیں, انجینئرز قاتل بن جاتے ہیں. اور پھر سچائی. سو منبت الفنج اللہ تعالی القادمین. پالنے والے, آج سچوں کی جھوٹوں پر فتح کا دن ہے, آج صاحبان علم کی جوہلا پر فتح کا دن ہے, آج علم اور سچائی کی فتح کا دن ہے, آج اہل بیت اطہار کی کائنات کے سامنے فتح کا دن ہے. معبود ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں, جیسا اہل بیت اطہار ہم کو سچا دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا اہل بیت اطہار ہم کو صاحب علم دیکھنا چاہتے ہیں, ویسے صاحب علم اور ویسا سچا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو بہترین انداز سے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, جب عیدیں منائی جاتی ہیں تو آنے والے کی اوقات کو نہیں دیکھا جاتا, اپنے در کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے. پالنے والے تجھے تیرے در کی عظمت کا واسطہ, اہل بیت اطہار کی بزرگواری کا واسطہ, جن کے وسیلے سے تُو نے عالم اسلام کو عالم کفر و عیسائیت پر فتح عطا فرمائی. پالنے والے, جو بہترین تحفہ, جو بہترین ہدیہ کسی آنے والے کو مل سکتا ہے وہ ہدیہ اور تحفہ حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ, وطن عزیز کو ہر طرح کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ایام عزا نزدیک ہیں. معبود جہاں جہاں فرش عزا بچھنے والا ہے, جہاں جہاں عزادار ہیں, ہر عزادار کی, ہر فرش عزا کی حفاظت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, جو دشمنان عزاداری ہیں, پالنے والے اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں جہنم واصل فرما، معبود محمد و آل محمد کا واسطہ، قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا اٹھتے اٹھتے برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تین مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ
علامك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن مصر رزا وعلى بائك وابنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجن، الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.